أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام کے 18 رکوع سے آیت نمبر 145 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس آیت میں رکوع کے آغاز میں تیسری مرتبہ اب یہ مضمون ہے کہ جو کہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی حرام کی جو لسٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں فرمایا کہ قل لا اجد فی ما اوہی الی محرما علی طاعم یطعمہ اے نبی آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس میں میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا الا ان یکون میتا سوائے وہ کہ جو مردار ہو او دمم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہے کہ جو کہ حرام ہے اب یہاں دیکھیں پچھلی دفعہ جو دو مرتبہ یہ لسٹ آئی ہے تو اس میں دما کے الفاظ آئے تھے کہ خون حرام ہے اور وہاں ہم کثرت سے یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ آگے وضاحت ہو جائے گی کہ دمم مسفوحا کون سا خون حرام ہے وہ بہتا ہوا خون حرام ہے اور یہاں سے قرآن مجید کا جو ایک اسلوب وہ نمایاں ہوتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن کا ایک حصہ وہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے تو لہٰذا یہاں اس جملے میں خون کی وضاحت ہو گئی کہ وہ بہتا ہوا خون حرام ہے او لحم خنزیر اور یا سور کا گوشت ہے کہ جو کہ حرام کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور لازم بات ہے کہ جس جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں اسی کی صفات ہیں کہ جو کہ اندر پیدا ہوتی ہیں تو لہٰذا یورپ میں یہ سور کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے اور یہ سور کے حوالے سے انتہائی ہوموسیکچول یہ جانور ہے تو لہٰذا یہی کیفیات آپ کو یورپ میں جو ہے وہ نظر آئیں گی تو لہٰذا فرمایا کہ یہ سور کا گوشت وہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّهُ رِجْس پس یہ ناپاک ہے او فِسْقَ اور گناہ کی چیز ہے اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو فَمَنِ اسْتُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ پس جو لاچار ہو جائے اور اس کی روش نہ فرمانی والی ہو اور نہ سرکشی کی ہو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو بے شک اے نبی آپ کا رب بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ اور ان لوگوں پر کہ جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخون والا جانور یعنی جن کے ناخون پھٹے ہوئے نہ ہوں جیسے اونٹ ہے شترمرغ وغیرہ تو لہٰذا یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر دیا ہر ناخون والا جانور ان پر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اور ہم نے گائیں اور بکریوں میں سے دونوں کی چربی ان پر حرام کر دی تھی إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا سوائے اس کے کہ جو چربی ان کی پیٹ کی انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو او مختلط بعظم یا ہڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ چربی ملی ہو ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ اور یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوكَ اور نبی اگر اب وہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمہارا رب ہے کہ جو بڑی کشادگی والا ہے اور رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا جو عذاب ہے وہ مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا اب ایک ملمہ کی ہوئی بات ہے کہ جو مشرکین کی وہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور یہ مشرک جلد یہ کہیں گے کہ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا اجداد جو ہے وہ شرک کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ اور نہ ہم کوئی چیز جو ہے وہ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے تو لہٰذا یہ سارا جو بھی قصور ہے وہ ڈال دیا اللہ سبحانہ وتعالی پر کہ جو بھی یہ حرام کام کر رہے ہیں جو بھی ہم یہ شرک کر رہے ہیں تو لہٰذا اگر اللہ کے نزدیک یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں روک سکتا تھا جبر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پابند کر سکتا تھا کہ یہ نہ کرو تو لہٰذا یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کا اذن اور ہے رضا اور ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے چاہے وہ غلط ہو رہا ہے چاہے اچھا ہو رہا ہے تو لہٰذا اس میں اللہ کا اذن ہوتا ہے لیکن ہر برے کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی ہر اچھے کام میں اللہ کا اذن بھی شامل ہوتا ہے اس کی رضا بھی شامل ہوتی لہٰذا یہ ہے کہ یہ پٹی ہے کہ جو کہ شیطان نے مشرکین کو پڑھائی کہ بھئی ہم شرک نہ کرتے اگر اللہ نہ چاہتا نہ حرام ٹھہراتے اپنے اوپر کذالک کذب الذین من قبلہم اور اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا کہ جو ان سے پہلے گزرے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. قل هل عندكم من علم، اے نبی آپ ان سے فرمائے کہ کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے، یعنی کوئی دلیل تو پیش کرو نا کہ یہ فلاں فلاں جانور تم نے اپنے اوپر حرام کر لیے، کوئی دلیل پیش کرو. فتخرجوه لنا، تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو. آج بھی جب ہم کہا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھئی یہ جو مرنے کے بعد لمبی لمبی غیر اسلامی رسومات ہیں، تیجا ہے، چالیسواں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن سے ثابت، کیا رسول سے ثابت، کیا آثار صحابہ سے ثابت؟ تو الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں نا کہ کہاں قرآن میں منع ہے تیجا چالیسواں کرنا. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں کیسے منع ہو کہ جب یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی. دلیل تو وہ پیش کرے کہ جو کہ کوئی نئی بات ہے کہ جو کہ گڑ کے لا رہا ہے. کوئی پچاسواں کوئی ساٹھواں شروع کر دے تو لہٰذا دلیل جو ہے وہ کوئی کہاں سے دی جائے گی؟ وہ وہی پیش کرے نا کہ جو کہ یہ کام نیا شروع کر رہا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے؟ فتخرجوه لنا، تو ان کو ہمارے سامنے باہر لے کر آؤ، ظاہر کرو. ان تتبعون الا الظن، اور تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو. وان انتم الا تخرصون، اور تم صرف اپنے گمان ہی ہے کہ جو کہ اٹکل اپنے دوڑاتے ہو. فرمایا کہ قل فللہ الحجت البالغہ، اے نبی آپ تو فرمائیے کہ اللہ کی طرف سے تو ہے اتمام حجت. فلو شاء لہداکم اجمعین، اور بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، اے نبی آپ فرمائیے کہ لاؤ اپنے جو گواہ ہیں کہ جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ حرام کی ہیں. فَإِن شَهِدُوا، پر اگر پس اگر اے نبی وہ گواہی دے بھی دیں یہ جھوٹی، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے گا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کے برابر وہ دیگر باطل ہستیوں کو ٹھہراتے ہیں. اب اسلامی جو بھی معاشرتی ہدایات ہیں اس کا بیان آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے رب نے یہ چیزیں ہیں کہ جو حرام کی ہیں. قل تعالوا، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ آؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، تلاوت کروں تم پر کہ تم پر تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. فرمایا نمبر ایک، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. نمبر دو، وبل والدین احسانا، اور یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یعنی بدسلوکی نہیں کرو گے. یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی یہ حرام اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو گے. نحنو نرزقکم و ایاہم، اس لیے کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تمہیں بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں، اور جو رحم مادر میں ابھی بچہ پل رہا ہے رات، یعنی اتنی تاریخیوں میں بھی ہم اس کو رزق پہنچانے والے ہیں جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں. تو لہٰذا یہ کیا اب تم نے تقریبی کام شروع کر دیے کہ رزق جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کی رزاقیت پر تم نے حملہ کیا کہ بس بچوں کو جو ہے وہ گھٹانا شروع کر دیا جائے کہ اس لیے کہ کہیں ہم مفلس نہ ہو جائیں، بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آبادی بڑھ گئی ہو اور دنیا میں رزق ہے کہ جو کہ کم ہو گیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے موجود ہیں ہر چیز کے. یہ تو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے کہ انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے سے یہ خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر امیر کو امیر سے امیر تر کیا جا رہا ہے، غریب کو غریب سے غریب تر کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ تو رزق کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، تو رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ کے رسول کا تو فرمان یہ ہے کہ تم اس جگہ نکاح کرو کہ جہاں زیادہ اولاد ہوتی، اور میں روز قیامت کثرت تعداد پر اپنی امت کے میں فخر کروں گا. لہٰذا یہ تقریبی کام تمہیں نہیں کرنے، لہٰذا یہ قتل مت کرو اولاد کو مفلسی کے خوف سے. نانو نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور کیا چیز حرام کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم بے حیائی کے قریب مت جاؤ، جو بھی فحش کام ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بھی ہو. فرمایا کہ ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے ناحق قتل مت کرو، ذالکم وصاکم بھی، اور یہ تمہیں اس کا حکم ہے کہ جو کہ اس نے تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تاکیدی بات ہے، لعلکم تعقلون کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، ولا تقربوا مال الیتیم، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، الا باللتی ہی آسن مگر اس طور پر کہ جو بہترین ہے، جتنا تمہارا مال اس کی کفالت میں لگ رہا ہے اتنا ان کے مال میں سے تم لے سکتے ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، واوفوا الکیل اور دیکھو جب بھی ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو، والمیزان بالقسط اور ناپ تول میں عدل سے کام لو، یعنی جو بھی ناپ اور تول کے دو اس میں عدل کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها اور ہم کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، آٹھویں بات آ رہی ہے، فرمایا کہ جب بھی تم بات کرو تو عدل والی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ یہ عدل رشتہ دار ہی کیوں نہ ان کے خلاف جاری ہو، یعنی رشتہ داروں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، تو کسی کی طرفداری نہیں کرنی، بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا جو بھی عہد ہے اسے پورا کرو، جو بھی اللہ سے وعدے ہیں وہ پورا کرو، یہ نہ کہو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، یہ باتیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جو بھی وعدے کرو اس کو پورا کرو، ذالکم وصاکم بھی، اور اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، اب بڑی اہم ہدایت ہے کہ جو کہ آگے آ رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے، دسویں بات کہ وانا ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فتبعو بس اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل اور دیکھو یہ جتنے بھی دیگر راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فتفرق بكم عن سبیلی کہ وہ تمہیں اس راستے سے جو صراط مستقیم ہے اس سے جدا کر دیں گے، یعنی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا، عملی مظاہرہ کر کے دکھایا صحابہ کرام کو، ایک تنکے سے زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، اور اسی صراط مستقیم پر پھر آڑی ترچی لائنیں بنائی، کہا کہ یہ ہے وہ جدا کرنے والے راستے، شیطان کے راستے، تو لہٰذا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور فرمایا کہ یہ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے، ثم آتینا موسی الکتاب اور پھر ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن و تفصیل لکل شیء اور اس میں اپنی نعمت پوری کرنے کو جو بھی نیکوکار ہے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل کے لیے، وہ ہدم و رحمہ اور اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں، وہذا کتاب انزلناہ مبارک اور ہم نے یہ کتاب اتاری ہے جو بڑی بابرکت ہے، فتبعوہ پس اسی کی اتباع کرو، وتقوا لعلکم ترحمون اور بچو اللہ کی نافرمانی سے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا اور کہیں تم یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی، یعنی یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں تم یہ عذر نہ کر دینا کہ بھئی کتاب تو یہود و نصارہ پر جو ہے وہ اتاری گئی اس سے پیچھے اس سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ فرمایا جا رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ دو گروہوں پر تو کتاب اتاری گئی اور یہ کہ ہم کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل غافل تھے، ہماری طرف تو کوئی کتاب نہیں آئی، او تقولو یا تم یہ کہہ دو کہ لو انا انزل علینا الکتاب کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکنا اہدا منہم تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان دو پیچھے گروہوں سے، یعنی ہم زیادہ عمل کر کے دکھاتے کہ بھئی کتاب پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، فقط جاءکم بینۃ من ربکم سو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ روشن دلیل یہ قرآن کی صورت میں اللہ کے رسول کی سیرت میں وہ آ چکی ہے، وہدا و رحمہ جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا اور پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور اس سے کنی کترائے اس سے پہلو تہی برتے، سنزل لذین یزدفون ان آیاتنا اور ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے کہ جو ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، سو العذاب بما کانوا یزدفون یعنی برے عذاب کے ذریعے سے اس کے بدلے کے جو وہ اعراض کرتے تھے، کنی کتراتے تھے. فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتوں کا نزول ہو جائے، فرشتے جو ہے وہ آ جائیں. او یات یا ربک، یا اے نبی آپ کا رب ہے کہ جو کہ نازل ہو جائے. او یات یا بعد آیات ربک، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ان پر آ جائیں. یوم یاتی بعد آیات ربک، اور جس دن اے نبی آپ کے رب کی کوئی نشانی وہ آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں، یہ فرشتوں کا نزول عذاب کی صورت میں یا قیامت کی صورت میں جب آئے گا تو یہ نامہ یعنی عمل کا جو بھی میدان ہے وہ ختم ہو جائے گا. لم تکن آمنت من قبل، اور جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی. قل انتظروا انا منتظرون، تو نبی آپ فرما دیجئے ان سے کہ جاؤ پھر انتظار کرو، اور بے شک ہم بھی جو ہے وہ منتظر ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، بڑی اہم بات آ رہی ہے، فرمایا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانو شیعہ، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، تو نبی آپ کا پھر ان سے کوئی تعلق نہیں. دین سے، دین کے حصے بکھرے کرنے کا مراد کیا ہے کہ بھئی دین تو ایک وحدت ہے، لیکن کسی نے ایک جز ہے کہ جو کہ دین کا پکڑ لیا، صرف توحید کو پکڑ لیا، کسی نے صرف نماز کو پکڑ لیا، کسی نے ارکان اسلام ہی کو کل دین ہے کہ جو کہ قرار دے دیا. حالانکہ سورہ آل عمران میں وضاحت آ گئی کہ دین جو ہے وہ چھ چیزوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، رسومات اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. یہ کل چھ چیزیں وہ کل دین ہے کہ جو کہ بنتا ہے، کہ جس میں بڑی قیمتی ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو حصے بکھرے کر لیا اور گروہ گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، تو آپ کا پھر ایسے لوگوں سے تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، اور پھر وہ انہیں جتا دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے. من جاء بالحسنۃ، جو شخص بھی نیکی لے آیا، بہت ہی اہم بات ہے، ذرا نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ جس نے نیکی کی، بلکہ جو نیکی لے گیا اللہ کے حضور، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، شرک کی آمیزش اس میں نہیں آئی، اس میں ریا دکھاوا جو ہے وہ شامل نہیں ہوا، بلکہ وہ صحیح سلامت وہ نیکی اللہ تک وہ پہنچ گئے، قیامت تک وہ توشہ اس کے لیے جمع ہو گیا. فرمایا فلہو اشرو امثالہا، تو پھر اس کے لیے اس کا یعنی دس گنا اجر ہے کہ جو کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کا اس کو عطا فرمائیں گے. ومن جا اب اسیا، اور جو کوئی برائی لے گیا، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کسی وقت اپنی زندگی میں برائی کی لیکن موت سے پہلے پہلے اس برائی سے توبہ کر لی، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے وہ برائی وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے توبہ کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ جو توبہ کی توفیق جس کو نصیب نہیں ہوئی، اس کی بدعمالیاں وہ اکاؤنٹ میں چلی گئی، وہاں پہنچ گئی روز قیامت. فلا یجزا الا مثلہا، تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بدلے میں نہیں پائے گا مگر اسی بدی کا بدلہ، جتنی اس نے برائی کی ہوگی بس اسے اتنی ہی جو ہے وہ سزا دی جائے گی. یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک نیکی کرتا ہے انسان وہ لے گیا یعنی آخرت تک، لہٰذا اس کے لیے دس گنا ہے کم از کم، اور کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق. لیکن جس نے اگر کوئی بدی کی ہے تو اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بہت ہی اہم الفاظ ہیں کہ کاش اللہ تعالی شعور کے ساتھ یہ الفاظ ہمیں بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے نبی آپ فرمائی اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی ہے کہ جو کہ کر دی ہے، سیدھا راستہ مجھے دکھا دیا ہے. دینن قیامن، بالکل وہ درست دین، وہ سیدھا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، اور ملت ابراہیمی یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کہ جو بالکل یکسو تھے اللہ کے لیے ہو جانے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، آگے اللہ تعالی ہمیں شعور کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں یہ شعور جو ہے وہ اجاگر فرما دے کہ ہمارا نصب العین وہ اللہ کو راضی کرنا، ہماری ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. فرمایا قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا وہ ہو جائے اللہ کے لیے کہ جو جہانوں اور جہان والوں کا رب ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ شعور کے ساتھ اپنی زبانوں سے بھی اور پوری زندگی میں یہ فلسفہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو بھی عبادات ہم یہاں پر انجام دیں، جو بھی قربانیاں اللہ تعالی ہم سے لے لے، وہ واقعتاً وہ اللہ کے لیے ہو جائے. اور کاش ہم موت سے پہلے پہلے یہ تہیہ کر سکیں کہ بھئی دنیا میں دنیا کمانے کے لیے ہم نے بہترین صلاحیتیں ہیں کہ جو کہ لگا دیں. کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ موقع دے کہ ہم خادم قرآن بن کر جو ہے وہ یہ قرآن کی خدمت کر سکے. دیکھیے موت تو ہر ایک کو آنی ہے، جانا تو ہر ایک کو ہے، لیکن جانے جانے میں یہ جان لیجئے کہ بہت فرق ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو دنیا کما کے چلا گیا، وہ بھی چلا گیا دنیا سے، لیکن پیچھے جو ہے وہ یعنی اپنا صرف بینک بیلنس مالی اعتبار سے وہ چھوڑ کے گیا، جو دوسروں کے لیے ہو جاتا ہے، ساتھ لے کے کچھ نہیں جاتا. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو قرآن کے دین کی خدمت کر کے چلا گیا، لہٰذا یہ ہے کہ اگر وہ یہ کام آگے پھیلا کے گیا ہے، اپنے صدقہ جاریہ وہ بنا کے گیا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا کام جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اس اعتبار سے وہ زندہ رہتا ہے. لہٰذا اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی خادم قرآن بنے اور یہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. جس طرح سے اعلان ہو رہا تھا مکتبے پہ، انشاءاللہ وہ مواد بھی رجوع القرآن کورس کے حوالے سے انشاءاللہ موجود ہوگا. یعنی میں انشراح صدر کے ساتھ الحمدللہ یہ اس بات کی دعوت تکرار کے ساتھ آپ کو دوں گا کہ جو بھی یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اسی رجوع القرآن کورس کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو قبول کیا الحمدللہ. یعنی 10 مہینے کا یہ عرصہ کہ جس میں قرآن سے متعلق جملہ جتنے بھی موضوعات ہیں، چاہے وہ اس کی زبان عربی گرامر ہو، اتنی عربی گرامر کی استعداد پیدا ہو جانا کہ براہ راست قرآن کو جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں، پھر قرآن کے جتنے مضامین ہیں، حدیث کا جو بھی علم ہے، وہ حدیث کے جو کہ شرح ہے قرآن مجید کی، لہٰذا وہ بھی علم ہے کہ جو کہ اس میں موجود ہے. اسی طرح سے منتخب نصاب کا جو تعارف سامنے آ رہا ہے، یعنی دین کا، دینی فرائض کا جامع تصور، الحمدللہ یہ اس رجوع القرآن کورس کی جو ہے وہ روح ہے، اس کی جان ہے، یہ بھی اس کورس میں جو ہے وہ شامل ہے. اور پڑھا لکھا طبقہ الحمدللہ، یہاں تو جو بھی شاگرد یہاں پر بیٹھے ہوئے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے جو اس 10 مہینے کے کورس سے گزرے ہیں، ذرا ان سے تعارف حاصل کیجئے، ان کی زندگیوں میں جو انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہوا، سینکڑوں لوگوں کی، حضرات و خواتین کی زندگیوں میں یہ تبدیلی واقع ہوئی اس کورس کے ذریعے سے، تو بہرحال مبارک ساتھ ہیں. اور یہاں پر تو بس ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ رکھا جائے گا، لازمی بات ہے. یہ تڑپ اللہ تعالی ہمارے دل میں جاگوزی فرمائے، خاص طور پر پڑھا لکھا طبقہ کہ جو مرنے کے بعد سب کو حاضر ہونا ہے اللہ کے حضور، اور اللہ پوچھ لے کہ 15 سے 20 سال تم نے دنیاوی تعلیم کے لیے لگایا، کوئی 10 مہینے تم فارغ نہیں کر سکے میری اس کتاب کے لیے، اس کتاب کی زبان کو سمجھنے کے لیے، تو مجھے بتائیے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ کیا جواب دے گا؟ میں کیا جواب دوں گا اللہ کے حضور؟ میں کیا میں یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا؟ تو معذرت کے ساتھ وقت تو بہت ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اتنا وقت ہے ہمارے پاس کہ تکے کے اخبار کے لیے، ای میلز کے لیے، ایس ایم ایس کے لیے، ٹویٹر پر جو ہے وہ جوابات دینے کے لیے، فیس بک پر جوابات دینے کے لیے، وقت ہی وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں. تو یہ ذاتی ہے کہ نہیں؟ یہ جرات ہو سکے گی اللہ کے حضور ہم یہ جواب جب وہ دے سکیں، لیم ایکسکیوز رکھ سکیں؟ اور پھر دوسرے لیم ایکسکیوز کہ بھئی ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو بھئی انگریزی بھی ہماری زبان نہیں، چائنیز بھی ہماری زبان نہیں، جرمن بھی ہماری زبان نہیں. سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں؟ سرمایہ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وقت لگا کے جو ہے وہ زبانیں سیکھ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ پیسہ جو ہے وہ آ جائے. لیکن قرآن جو اتنی سائنٹیفک زبان، الحمدللہ یہ 10 مہینے اللہ تعالیٰ سے یہ گڑگڑا کے یہ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ نرمی پیدا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے، اور یہ شعور کے ساتھ یہ الفاظ ہماری زبان سے نکل سکیں، زندگی کا حصہ بن سکیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا وہ اللہ کے لیے ہو جائے جو جہانوں کا، جہان والوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا، وہ انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. اب اس کے بعد جو سرچنگ کوئسچنز چل رہے ہیں اور مشرکین مکہ کو خاص طور پر عموم میں پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے. دسواں سرچنگ کوشچن آ رہا ہے, قل اغیر اللہ ابغی ربا, اے نبی آپ فرمائیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو ڈھونڈوں؟ وہو رب کل شے, وہ کہ جو کہ ہر شے کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا, اور ہر شخص جو کچھ بھی کمائے گا اس کا وبال, اس کا گناہ کا جو وبال ہے وہ صرف اسی کے ذمے ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جتنے بھی یہ صفات باطلہ کے عقائد ہیں, یہ جملہ ان تمام باطل عقائد کا جو ہے وہ رد ہے. ثم الی ربکم مرجعکم, اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پس وہ تمہیں جتلا دے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض, اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا, نائب بنایا, تم محکوم ہو, حاکم نہیں ہو. ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اور بلند کر دیے تم میں سے بعض کے درجے بعض پر. اور یہ کیوں کیا؟ کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا. کیا ہے اس میں؟ آزمائش. لیبلوکم فیما آتاکم, اور تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے اس میں سے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے. ان ربک سریع العقاب, بے شک تمہارا رب وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے. لیکن وانہ لغفور رحیم, اور وہ بے شک یقیناً بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. یہ دونوں شانے اللہ کی تصویر کے دونوں رخ ہوں گے تو ہماری گاڑی صحیح طور پر چلے گی. اب اس کے بعد سورۃ الانعام کا جو یہ جوڑا ہے, انشاءاللہ جتنا بھی وقت ہوا ایک دو رکو انشاءاللہ وہ ہمارے ہو جائیں گے. سورۃ الاعراف یہ 24 رکوعوں پر اور 206 آیات پر یہ مشتمل ہے, اور حجم کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی مکی سورت ہے. یعنی جس طرح سے قرآن مجید کی تو طویل ترین سورت سورہ بقرہ ہے, 40 رکوعوں پر 286 آیات پر, لیکن مکی قرآن میں مکی سورتوں میں حجم کے اعتبار سے سب سے یہ طویل سورت ہے, بڑی سورت ہے سورۃ الاعراف, جو 206 آیات پر مشتمل ہے. اور باقی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ابتدائی پہلا رکوع ہے اس میں پوری سورت کے جو مضامین ہے اس کا انڈیکس ہے, سارے مضامین کا تذکرہ ہے کہ جو پہلے رکوع میں اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ تاریخ انسانی کے جو تین ادوار ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا. یعنی ازل میں کیا ہوا تھا ابتدا میں, پھر یہ ہے کہ ابد میں کیا ہونے والا ہے, اور ازل اور ابد کے درمیان کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں, 6 قوموں کے واقعات خاص طور پر کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی اللہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو پوری پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دیا. لہٰذا یہ واقعات ہیں, انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم صاد, حروف مقطعات کے جس کی اصل معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کتاب انزل الیک, اور یہ کتاب نبی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدری کا حرج منہ, کہ اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو. یعنی یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری گئی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اور یہ سلیم الفطرت انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ دین کی بات پہنچا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, اس کو نگیٹ کر رہے ہوتے, تو لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ کہیں میری دعوت پہنچانے میں کوئی شاید کمی نہ ہو. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھیجتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرہم رکھا کہ آپ پر یہ کتاب اس لیے نہیں نازل کی گئی کہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی محسوس ہو. لِتُنذِرَ بِهِ, اور اس لیے نازل کی گئی کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے لیے یقیناً یہ نصیحت ہے. اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, اور اس کی پیروی کرو کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اور پیچھے نہ لگو اس کے سوا اور رفیقوں کے, یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی رفیق نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہو کہ جو تم نصیحت قبول کرتے ہو. اب تفصیل آگے آ رہی ہے, اور اس کا یہاں انڈیکس ہے کہ جو کہ انڈیکس کے طور پر کہ جو آگے 6 قوموں کے حالات بیان ہونے ہیں. تو لہٰذا تمیدن یہ بات عرض کی جا رہی ہے. فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جو کہ ہلاک ہیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ, پس ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا سوتے ہوئے. اور یا فرمایا جا رہا ہے او ہم قائلون, یا دوپہر کو آرام کرتے وقت, یعنی رات کو آرام کرتے وقت یا دوپہر کو آرام کرتے وقت اچانک پھر اللہ کا عذاب ہے کہ جو کہ قوموں پر آیا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا, اور پس ان کی پکار اس وقت اس کے سوا نہ تھی کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، مگر انہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم ہی جو ہے وہ ظالم تھے. فلنسألن الذین ارسل الیہم، سو ہم ان سے لازمن پوچھیں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ولنسألن المرسلین، اور ہم رسولوں سے بھی لازمن پوچھیں گے. یعنی یہ دوہری ذمہ داری امت کی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین وہ پہنچائیں. لہذا روز قیامت ایک انفرادی محاسبہ ہونا ہے، ایک اجتماعی محاسبہ ہونا ہے کہ ہر امت پر اس کے رسول سے پوچھا جائے گا اور پھر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ دین آگے پہنچایا کہ نہیں. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور البتہ ہم ان کو اپنے علم کی بنیاد پر احوال ہیں کہ جو کہ سنا دیں گے، اور ہم اس لیے کہ ہم غائب نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا ہے حق کے ساتھ. یعنی اس کے تین ترجمے ہیں کہ جو کہ اس بات کے وہ کیے گئے اس آیت کے، کہ وزن ہوگا حق کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح صحیح. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وزن ہوگا ہی فیصلہ کن، یعنی وزن ہی فیصلہ کن ہوگا اور وزن کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے. تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وزن ہوگا ہی حق پر مبنی اعمال کا، یعنی وہ اعمال کہ جو حق پر مبنی ہوں گے صرف انہی کا وزن ہوگا. فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی نیکیوں کے پلڑے جو ہے وہ بھاری ہو گئے وہ خوش نصیب. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. فرمایا فاولائک ہم المفلحون، وہی ہیں کہ جو کہ فلا پانے والے ہیں. لیکن اس کے برعکس ومن خفت موازینہ، جن کے نیکیوں کے پلڑے وہ ہلکے ہو گئے، فاولائک الذین خسروا انفسہم، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، باسبب اس کے کہ جو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. ولقد مکناکم فی الارض، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی کے جو بھی سامان ہیں وہ بنا دیے. تم دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. یہ فرمان اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. قلیلم ما تشکرون، تم بہت کم ہو کہ جو کہ شکر بجا لاتے ہو. اب یہ آخری رکوع ہے انشاءاللہ آج کی نشست کا، اور اس میں ازل کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قصہ آدم و ابلیس. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور کس طرح سے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہاں دوسری رکوع میں سورہ اعراف کے یہ قصہ آدم و ابلیس ذرا تفصیل سے بیان ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ قرآن مجید میں کل 7 مرتبہ وقفے وقفے سے یہ قصہ آدم ابلیس اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہمارا جو اصل دشمن ہے اس سے آگئی ہمیں دی ہے، وہ ابلیس ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، البتہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اب اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، قال ما مناك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا کہ بھئی ابلیس تمہیں جب میں نے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میرے حکم کی نافرمانی کرے اور اس آدم کو سجدہ نہ کرے. قال انا خیر من، تو ابلیس نے کہا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو لہٰذا ہم یہ سمجھ چکے ہیں پہلے سورہ بقرہ میں کہ یہ جو بھی ابلیس تھا یہ تو جنات میں سے تھا، حکم فرشتوں کو ملا تھا، یہ اپنی عبادات کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام فرشتوں میں کر دیا تھا، اس لیے یہ اس حکم کا یعنی اس کو بھی ماننا تھا، سجدہ اس کو بھی کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو خباثت تھی وہ ظاہر ہو گئی اور اس نے تکبر کیا اور کہا کہ بھئی مجھے تو اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ انرٹ شے ہے، اوپر کی طرف جاتی اعلیٰ شے ہے، اور یہ مٹی تو کثیف شے ہے، گھٹیا شے ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. قال فہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو اللہ نے فرمایا کہ پس تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ لائق نہ تھا کہ تو تکبر کرے یہاں پر. فخروج پس تو یہاں سے نکل، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے چھوٹوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ شیطنت ہے، یہ تکبر انسان کو روا نہیں. یہ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس، یعنی حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت اس پر حرام کر دی گئی. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا قال انذرنی الی یوم یبعثون. اب دیکھیے اس کے عزم جو ہے ابلیس کا، وہ بولا کہ مجھے اس دن تک اے اللہ تو مہلت دے دے کہ جس دن یہ مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک جا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. قال فبما اغویتنی، تو ابلیس نے کہا کہ اللہ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا تھا، اللہ کا حکم نہ مانا، لیکن یہ ٹھٹائی ہے اب ابلیس کی، شیطان کی، کہ اللہ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں لازمن تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں. دیکھیے یہ سیدھا راستہ جو اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس پر عزم کیا ہے شیطان نے کہ میں خود تیرے بندوں کے لیے اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. باقی جو بھی دیگر راستے ہیں وہ تو خود شیطان کے راستے ہیں، وہ تو اس کے چیلے بھی وہاں پر اس کے لیے کافی ہیں بندوں کے لیے، لیکن جو تیرے سیدھے راستے پر آئے گا نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے، میں اب ان کو بہکاؤں گا، ان کے اعمال میں ریاکاری ڈالوں گا، اعمال کو، نیک اعمال کو زیرو کر دوں گا. اور فرمایا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور میں لازماً ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. اور فرمایا کہ ولا تجدوا اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ شکر گزار نہیں پائے گا. اب مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، یہ حملے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ہے کہ یہ سامنے سے حملہ کروں گا، سامنے کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی چمک، یہ دنیا کی ایگزیبیشن، تو لہٰذا یہ دنیا کو میں مزین کر دوں گا، اسی میں جو ہے یہ غرق ہو جائیں گے، آخرت کی فکر نہیں کریں گے. اور پیچھے سے حملہ کروں گا، اسلاف کی جو بھی بدعمالیاں ہیں اور یہ ہے کہ جو بھی بدعات ہیں، میں ان کو جو ہے وہ لگاؤں گا، یہ اسلاف کا نام لے کر جو ہے وہ تیرے، یعنی تجھ سے بغاوت کریں گے اور بدعات میں جو ہے وہ پڑ جائیں گے، شرک میں جو ہے وہ پڑ جائیں گے. دائیں سے حملہ کروں گا، یہ دائیں ہاتھ نیکیوں کی علامت ہوتا ہے، نیکیوں میں میں جو ہے وہ ریاکاری شامل کر دوں گا، دکھاوا شامل کر دوں گا. اور بائیں سے تو لازم بات ہے کہ جو بھی شیطان کے اعمال ہیں، بدعمالیاں، تو فرمایا کہ میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا اور اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. قال اخرج منہا مذعوما مدحورا، تو اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، یعنی مذمت زدہ ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. لمن تبعک منکم منہم، اور ان میں سے، میرے بندوں میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا، جو بھی تیری اتباع کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں لازمن جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے جو ہے وہ جمع کر کے، یعنی تجھے بھی اور تیرے جو بھی فالوورز ہیں میرے بندوں میں سے، سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دوں گا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آزمائشی جنت ہے کہ جو کہ بنائی، کیونکہ آدم کو بھیجنا تھا انسان کو خلافت عرضی کے لیے زمین پر، لہٰذا یہ پہلے سے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرایا گیا ایک آزمائشی جنت میں ٹھہرا کے، کہ بھئی شیطان اسی طرح سے زمین میں تمہیں بہکائے گا. لہٰذا فرمایا گیا بھیا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری زوجہ اما حوا سلام علیہا وہ جنت میں رہو. فکلا من حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو با فراغت، لیکن ولا تقرب ہذہ الشجرۃ، دیکھو اس ایک درخت کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان، پس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اور انہوں نے جب وہ درخت کا پھل کھایا تو ان کی جو بھی پوشیدہ چیزیں تھیں ستر کی، وہ ان پر جو ہے وہ نمایاں ہو گئیں، وہ ان کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو گئیں، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کی پوشیدہ چیزیں جو ان کے لیے چھپائی جو ہے وہ گئی تھیں. اب یہ شیطان کا، جیسے پہلے بھی بات آئی کہ یہ بہرا روی کا یہ حملہ سب سے بڑا حملہ ہے، آج بھی ہے، کس طرح سے بہرا روی پر انسان کو لگا کر، بے حیائی کے کاموں پر لگا کر وہ کپڑوں سے آری کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے عورت کو شمع محفل جو ہے وہ اس نے بنا دیا. وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, تو شیطان وہ بولا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع اس لیے نہیں کیا کہ الا ان تکونا ملکین, مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ. یعنی یہ جو درخت سے تمہیں اب یہ بہکاوا ہے کہ جو کہ شیطان کا آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کو جو اس نے سبز باغ جو ہے وہ دکھا انسان کو کہ بھئی یہ اس درخت سے اس لیے روکا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. حالانکہ انسان کی عظمت کا معاملہ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کرا دیا گیا انسان کے سامنے, لیکن کیونکہ انسان کے سامنے فرشتوں کی ایک عظمت تھی کہ وہ اللہ کی تقدیس اور پاکی بیان کرتے تھے, لہٰذا یہ ہے کہ یہ بہکاوے میں وہ آیا گیا. او تکون من الخالدین, اور یا اس لیے کہ کہیں تم ہمیشہ اسی جنت میں نہ رہ جاؤ, لہٰذا درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. وقاسمہما, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ابلیس دونوں سے قسمیں کھا گیا, قسم دے دے کر اس نے یہ سبز باغ ہے کہ جو کہ دکھائے کہ انی لکما لمن الناصحین, کہ بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں, میں تو خیر خواہ ہی چاہتا ہوں. فتلہما بغرور, پس اس ابلیس نے دونوں کو دھوکے سے بہلا لیا, پھسلا لیا, مائل کر لیا. فلما ذاق الشجرۃ, پس جب دونوں نے درخت کا پھل وہ چکھا, بدت لہما سوآتہما, تو ان کے لیے ان کی ستر کی جو بھی پوشیدہ چیزیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں, وہ کھل گئیں. وتفقا یصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ دونوں آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا وہ اپنے اوپر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے. اب یہاں آپ غور کیجئے گا کہ یہ وہ حیا ہے موڈیسٹی کی جو کہ فطرت انسانی میں اللہ نے بلٹ ان کی ہے, لہٰذا جیسے ہی وہ ستر کی جو بھی پوشیدہ چیزیں وہ نمایاں ہوئیں وہ فوراً جو ہے وہ حیا ہے کہ جو کہ نمودار ہوئی اور وہ درخت کے پتوں سے ستر کو جو ہے وہ چھپانے لگے. لہٰذا یہ فلمیں, یہ ڈرامے, یہ مغرب کی جو بھی اس وقت کہ یہ حیا سوز ساری چیزیں ہیں, یہ اصل میں ہمیں جنسی بہرا روی کی طرف جو ہے وہ لے جانے والی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شیطانی ہتھ کنڈے سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا ونا دا ہوما رب ہوما, اور ان کے رب نے دونوں کو پکارا. الم انحکما ان تلکما شجرا, کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے, اس کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ واقل لکما, اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ان شیطان لکما عدو مبین, کہ بے شک یہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اب یہ ہے انسانیت, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, فوراً اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ دیے. ابلیس سے غلطی ہوئی, اس نے اللہ کو الزام دے کے اور کہا کہ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا. تو لہٰذا انسانیت یہ ہے, آدمیت یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو فوراً اللہ کے حضور تائب ہو جائے. قال ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے, آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا نے, انہوں نے فرمایا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم لازمن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں پر مولانا مودودی رحم اللہ نے اس آیت کے ذیل میں بہت ہی پیارے حاشی ہیں کہ جو کہ کھینچے ہیں, اور انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ آدمیت اور شیطنت میں کیا فرق ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بڑا بنایا, خلیفہ بنایا, شیطان نے خود بڑا بننے کی جو ہے وہ کوشش کی کہ میں اس سے جو ہے وہ بہتر ہوں. آدم علیہ السلام سے خطا کرائی گئی, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ کرایا گیا, اور شیطان نے خود جو ہے وہ خطا کی ہے اور خوب سے باطن اس کو ظاہر کیا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں. پھر آدم علیہ السلام کی خطا وہ بلندی کے لیے تھی, توبہ کی اللہ تعالیٰ نے وہ درجات بلند کر دی, اور شیطان کی جو خطا تھی وہ پستی کی طرف تھی, تکبر کی وجہ سے شیطان کو جو ہے وہ رادہ ایک درگاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا, دھتکار کر جو ہے وہ نکال دیا. آدم علیہ السلام کو جیسے علم ہوا کہ واقعی میں خطا کار ہوں, مجھ سے خطا ہو گئی, فوراً جو ہے وہ جھک گئے اور توبہ کر لی. شیطان کو علم ہو گیا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے, لیکن اس نے ہٹ دھرمی دکھائی اور تکبر پر جو ہے وہ اڑ گیا, بلیم کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ جیسے تو نے جو ہے وہ مجھے گمراہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کر لی اور اقرار کر دیا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خطا پر پردہ ڈال دیا, معافی کا اعلان کر دیا. تو لہٰذا شیطنت کے معاملات میں کیا ہوا, انجام کیا ہوا کہ انسان کو جو ہے وہ توبہ ہاتھ آ گئی, اللہ کی رحمت میں وہ آ گیا, اور شیطان جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ذلت آئی, رسوائی آئی, کیونکہ اس نے ہٹ دھرمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. تو اللہ تعالی ہمیں شیطنت سے محفوظ فرمائے. اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے, لیکن غلطی میں ملوث رہنا, اللہ سے توبہ نہ کرنا, معافی تلافی نہ کرنا, اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے. فرمایا قالہ بتو بعدکم لبعد نتوف, اللہ نے فرمایا کہ تم اب سب یہاں سے اتر جاؤ, اسی طرح تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرا دیا گیا اور خلافت ارضی انسان کو عطا کی اور شیطان کی رسائی بھی ادھر, کہ اسی طرح سے اب شیطان تمہیں بہکائے گا, تمہارا دشمن ہوگا. بلکوں فی الارض مستقر و متاع الی حین, اور فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت ہے معین, اس کا ٹھکانہ, اور ایک معین وقت کے لیے سامان زیست ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون, اللہ نے فرمایا کہ اس زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے, اور اسی مٹی سے زمین سے تم دوبارہ سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور نکالے جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قیامت سے پہلے پہلے ہمیں واقعتاً ان آیات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے, اپنے دشمن کو واقعتاً دشمن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے جو بھی ہتھ کنڈے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.